السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. Respected علماء كرام، on behalf of the Jamiat al-Ulama KwaZulu-Natal, it is indeed a great privilege to host Hazrat Maulana Sajjad Momani Sahib Damat Barakatuhum. I think the fact that there are so many ulama seated here today means that Hazrat needs really no introduction. He is well known, he's an international figure. He is the face of the Muslims, one of the faces of the Muslims of India. And indeed Allah subhanahu wa ta'ala has used him and is using him for the defense of the Muslims of India. Hazrat is indeed a great personality, and he's an esteemed person and the son of an esteemed person, Hazrat Maulana Manzoor Nomani Rahmatullah Ali, who is an illustrious person, well known globally. Hazrat Maulana Abdul Haq Umarji Rahmatullah Ali, one of our senior akabirin, one of the founders of the Jamiat, had a very, very close association with Maulana Manzoor Nomani Rahmatullah Ali. On a lighter note, when Hazrat Maulana Manzoor Nomani came to our country, Rahmatullah Ali, Hazrat Maulana Umarji Rahmatullah Ali toured the whole country with him. And wherever they went, then they served breakfast, lunch, and supper. So he asked Maulana Umarji Rahmatullah Ali, is it the rewaj of you South African Muslims that you'll have meat for breakfast, lunch, and supper? Because everywhere they went, they served them gosh, breakfast, lunch, and supper. So Hazrat Maulana replied, no, no, it's not our rewaj. Just in honor and ikram of you, that's the reason why they are serving such lavish or luxurious meals for breakfast, lunch, and supper. Suffice to say that it is, Hazrat Maulana is not a personality, he's rather an institution, alhamdulillah. And we are very, very fortunate to have him here with us today. Allah subhanahu wa ta'ala keep his shadow over us for a very long period. Allah subhanahu wa ta'ala bless him with afiyah. Hazrat is not well, as we can see. He's in a lot of difficulty as well. Allah subhanahu wa ta'ala give him complete afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala keep his shadow over us. And let us benefit from Hazrat Maulana's advice. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تدرسون الكتاب وبما كنتم تعلمون. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ سلام سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجلس کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے مفید بنائے. آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان فرمائے کہ میں تھوڑے سے وقت میں سادہ سے لفظوں میں کچھ بہت ضروری اور مفید باتیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اس وقت ہم اپنی تاریخ کے سب سے سخت دور سے گزر رہے ہیں. میری زبان سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, پلیز ڈیل ود می. ہم اپنی تاریخ کے اس دور سے گزر رہی ہیں جس کے بارے میں بہت پہلے سے ہمیں وارن کر دیا تھا رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ دور ہے جس میں کہ پوری دنیا میں ظلم غالب ہے. ظلم کا دور دورہ ہے, عدل و انصاف کا کہیں وجود نہیں رہا. حالانکہ اسلام کا ایک بہت بڑا مقصد پوری انسانیت کو انصاف دینا تھا, صرف مسلمانوں کو نہیں, ہر انسان کو انصاف ملے. یہ مقصد ہے اسلام کے مقاصد کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تمام نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا ایک مقصد اللہ نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے, ليقوم الناس بالقسط, ساری دنیا کے انسانوں کو انصاف ملے. اگر دنیا میں کہیں انصاف نہیں ہو رہا تو یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا فرض ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو انصاف دلائے. یہ امت مسلمہ کے اجتماعی فرائض میں سے ہے, جیسے کہ انفرادی فریضہ نماز ہے, روزہ اور زکوٰۃ اور حج, ویسے ہی امت کے ذمے یہ ایک اجتماعی فرض. شاید ہمارا جو اس دور کا بہت بڑا جرم ہم سے ہو رہا ہے وہ یہ کہ اس کو ہم نے اپنا فرض نہیں سمجھا ہوا ہے. جب ایران کے جو اس وقت کا سپر پاور تھا, عہد فاروقی عہد نبوی میں, تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائے ہوئے لوگ نکلے تھے, ان کی صحبت میں تیار ہوا جو عملہ تیار ہوا تھا, جن سے زیادہ صحیح اسلام کو سمجھنے والا کوئی طبقہ بعد والا نہیں ہو سکتا, تو اس وقت جب ایرانی آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ میں جلد بازی میں اور غصے میں آ کر کوئی ریئیکشن نہیں دے سکتا, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مدینے سے کیوں آئے, عرب سے آئے کیوں, آپ کا مین پرپس کیا ہے. تو جب یہ بات امیر الجیش کو معلوم ہوئی, حضرت سعد کو, تو انہوں نے ایک چھوٹی سی جماعت بھیجی چند لوگوں کی, اور ان میں جو متکلم تھے, ریپرزنٹیٹو تھے, وہ حضرت ربعی ابن عامر تھے. حضرت ربعی ابن عامر علماء صحابہ میں نہیں, فقہاء صحابہ میں نہیں, ایک حدیث کی روایت بھی حضرت ربعی سے مروی نہیں, بالکل ان نون صحابی. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید ہم کو ان کا نام بھی نہ معلوم, اور ان کو متکلم بنایا. ذرا غور کیجئے, आर्मी पूरी सुपर पावर को के लीडर को समझाने के लिए कि हम क्यों आए हैं, एक ऐसे शख्स का इंतखाब काफी समझा गया जो उलमा में नहीं था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात समझ में आए कि ये कितनी बुनियादी एसेंशियल बात थी कि हर नामालूम अननोन शख्स भी उसको अच्छी तरह जानता था और एक्सप्लेन कर सकता था। हजरत रबी से जब उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हो यहां, तो उन्होंने जो मकसद बताए अपने सहाबा के मदीने से निकलकर आने का, उसमें एक मकसद ये था कि आपके मुल्क के इंसानों को हमें इंसाफ दिलाना है। आप गौर करें, प्लीज गौर करें, मैं बहुत ठहर ठहर कर शायद बहुत मुख्तसर बात करूंगा। आप गौर करें कि इसका मतलब ये कि उन्हें मालूम था कि वहां जुल्म हो रहा है, वहां इंसाफ नहीं हो रहा है, वहां का जो सिस्टम था वो उनके इल्म में था, वहां के गरीबों के साथ, वहां के किसानों के साथ, वहां के लेबर क्लास के साथ, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है आम लोग, वो बहुत डिप्राइव थे, फंडामेंटल राइट्स उनके छीने जा रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। मामूली मामूली इनकम कमाने वाले आदमी पर भी हेवी टैक्सेस थे, और उन टैक्सेस के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो रूलिंग क्लास की अय्याशियों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता था। कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती थी आम लोगों को। उस शख्स ने, उस अननोन मुसलमान ने सुपर पावर की आर्मी के चीफ को अपने आने का यह मकसद बताया कि आपके मुल्क के आम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हम आए। जब तक मुसलमानों का ये आम एहसास रहा, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, दुनिया की कौमों के साथ उनको अपने रिश्ते का सही एहसास रहा, तो वो दुनिया की कौमों को इंसाफ दिलाने के लिए सेक्रीफाइस करते थे, कुर्बानियां देते थे, रिस्क लेते थे। और दुनिया की कौमों को जब इंसाफ दिलाने में वो कामयाब होते थे तो दुनिया की कौमें उनको अपने मोहसिन मानती थी, उनसे मोहब्बत करती थी, उनकी इज्जत करती थी, और कौमों की कौमें इस्लाम में दाखिल होती थी। ये दौर था जो तारीख का चला हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जब मुसलमानों को नमाज की तरह, ज़कात की तरह, हज और रोज़े की तरह अपनी इस इज्तिमाई जिम्मेदारी का एहसास रहा। उस वक्त तक उनकी पूरी जिंदगी की तरतीब कुछ और थी, वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा इसी मिशन पर खर्च करते थे, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा, अपनी एनर्जी का, अपने टाइम का, अपने रिसोर्सेस का, अपनी सलाहियतों का बड़ा हिस्सा इसी पर खर्च करते थे। اور اسی لیے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں ایک تبدیلی آئی. اس تبدیلی کا فائدہ صرف چند مسلمانوں کو نہیں پہنچا، کروڑوں انسانوں کو پہنچا. وہ لوگ جو اسلام نہیں لائے آخر تک ان کو بھی پہنچا. بدل گئی دنیا. اس کے بعد ایک دور آیا کہ اب مسلمانوں کو اجتماعی فریضے کا احساس ختم ہوتا چلا گیا. زیادہ سے زیادہ کچھ انفرادی فرائض کی فکر اور احساس باقی رہا، لیکن اجتماعی ذمہ داریوں کا احساس شاید بالکل نکل گیا. اس وقت سے ہی دنیا پھر سے ظلم سے بھرتی چلی گئی. پھر وہی دور پہلا، ظلم والا، ایکسپلائٹیشن والا، واپس آتا چلا گیا. ہم اس کی ذمہ داری دوسری قوموں پر ڈالتے چلے آ رہے ہیں، دوسری پاورز کو ذمہ دار قرار دیتے چلے آ رہے ہیں. کسی دوسرے کو بلیم کرنا یہ بہت آسان کام ہے. اپنی غلطی کو ڈھونڈنا اور ماننا اور اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے سمجھداری کا کام. میں اس بار اس ٹاپک کو علماء کے سامنے چھیڑنا مناسب سمجھتا ہوں. آپ ہیں اس کے اہل کہ آپ بہت سیریسلی اس بات پر غور کریں کہ اس کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ کیا یہ بات صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے دنیا کے حالات میں، سوائے اس کے کہ ہم روتے رہیں، شکایت کرتے رہیں، ایک کمپلیکس میں مبتلا ہو جائیں، ایک فرسٹریشن کی کیفیت میں رہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ. امت مسلمہ کا یہ مقام بالکل نہیں، ہرگز نہیں. جب علماء کے اندر بھی میں بہت ڈرتے ڈرتے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ بات کہنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ جب علماء کے اندر بھی اس ریسپانسبلٹی کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ اب یہ اس کا ایک عجیب نتیجہ نکلے ہیں بہت دور تک. ہم جب یہ آیت پڑھتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو ہم اس کا یہ مطلب سمجھتے اور بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو بھلائیاں زندہ ہونی چاہیے، ہم مسلمانوں میں ان بھلائیوں کو زندہ کرنے کی محنت کریں، اور مسلمانوں کے اندر جو منکرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں ان منکرات سے لوگوں کو روکیں. آپ علماء ہیں، اس آیت میں کہاں ہے کہ اخریت للمسلمین؟ اس میں کہاں ہے کہ مسلمانوں کے اندر معروف کے زندہ کرنے کی محنت کی جائے اور مسلمانوں کے منکرات کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور غیر مسلم لوگوں کے اندر جو معروفات کو زندہ کرنے کی کوشش، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں. پوری دنیا کے غیر مسلموں کے اندر جو منکرات ہیں، ان منکرات سے روکنے کی، ان کو روکنے کی کوشش ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں شاید نہیں. ہم جب معروف و منکر کے لفظ سنتے ہیں تو کیا آپ کوئی مجھے جواب دیں گے کہ کون سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں؟ تأمرون بالمعروف. میں انٹریکٹیو سیشن چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ معروف سے کیا مراد ہوتا ہے. معروف کیا مطلب, کون سا معروف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, معروف سے کیا مراد ہے؟ یہ لیجیے, آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اور بتائیے, داڑھی, ٹوپی, توحید. مسلمانوں کو توحید سکھاتے ہیں. آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ؟ ان کا نام نوٹ کر لو بھائی, یہ بہت قیمتی آدمی, میں بالکل نہیں ماننے کو تیار ہوں. عام طور پر ہمارے ذہن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا آتا ہے؟ مسلم معاشرے کی اصلاح. یہ اس آیت میں کہاں ہے پتہ نہیں, میں اپنی بات کہہ پا رہا ہوں کہ نہیں کہہ پا رہا ہوں. ہم نے تو اپنے کو بدلنے کے بجائے قرآن کو بدل دیا. پوری دنیا میں جو معروف پھیلانے کی ضرورت ہے, جس میں مسلمان بھی شامل ہیں, سب سے بڑا معروف توحید ہے. لیکن دنیا کے کروڑوں لوگوں کو توحید نہیں معلوم, لیکن ہم اپنی ذمہ داری آج کے دور میں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان کو بھی توحید سمجھائی جائے. سب سے بڑا منکر شرک ہے, اور شرک پر مجبور کرنا ہے. ایک تو خود شرک کرنا, اور ایک یہ کہ قوموں کو شرک پر مجبور کرنا, کفر پر مجبور کرنا, ٹارچر کر کے ان کو ان کے رائٹس سے محروم کر کے, دباؤ ڈال کر, پریشرائز کر کے, ڈرا دھمکا کر شرک پر مجبور کرنا, اس سے بڑا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ پتہ نہیں کب سے کیوں نکلا ہے. پوری دنیا بگڑتی جلی جائے وہ ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. پوری دنیا ظلم کا جہنم بنتی چلی جائے ہم اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. ہمارا دائرہ سکڑتے 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 سمٹتے ہوئے بہت تنگ ہو گیا. یہ وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن میں آیا, یہ وہ اسلام نہیں ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ نے کہا ہے. وہ اسلام کا مزاج یہ بناتا تھا کہ ینقص الدین وانا حی, میری زندگی میں دین کا کوئی چھوٹا سا حکم توڑا جائے اور میں چپ چاپ چین سے کھاتا پیتا رہوں. علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, میں پورے احترام کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں کہ اس غلطی کی اصلاح کریں, اپنی سمجھ کے اندر بھی اصلاح کریں, اور جب ہماری سمجھ میں بات آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے آڈینس کو بھی, اپنے لوگوں کو بھی, اپنے امت کے افراد کو بھی ہم پھر اسی لیول پر لانے کی کوشش بھی کریں گے. کاش کہ ہم کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر امت نے, یعنی ہم نے اجتماعی طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہوتی تو پوری دنیا کا وہ حال نہ ہوتا جو آج. اس کا کیا مطلب ہوا؟ دنیا میں برائیوں کے پھیلنے کی اصل ذمہ داری کس پر ہے بتائیے؟ ہمارے اوپر. یہ نہ کہیے مسلمانوں پر, کہیے ہمارے اوپر, یہ بھی گڑبڑ ہے. جب آپ نے کہا مسلمانوں پر ہے تو اپنے اوپر سے ہٹا دیا ہم نے, وہ کوئی اور مسلمان ہیں جو نالائقی کر رہے ہیں. وی آر ناٹ امنگ دم. نو نو نو, سب سے پہلے کہیے ہم مجرم ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, ربنا ظلمنا انفسنا. ہمیں یہ سکھاتا ہے اسلام, اپنے جرم کا اقرار کرنا سکھاتا ہے. جب تک ہم اپنے جرم کا صحیح اقرار نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہو پائے گی. ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمارے جرم ہیں کیا. ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں جن کو ہم گناہ مانتے ہیں, محسوس کرتے ہیں. لیکن جب ہم کسی چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو اس سے توبہ بھی نہیں کریں گے بھائی, یاد بھی نہیں آئے گا کہ اس سے توبہ کرنا چاہیے. اس لیے حضرات علماء کو ذرا اپنی اب ذمہ داریوں کے احساس کو بڑھانا چاہیے, اپنی ہمتوں کو بلند کرنا چاہیے. سیدنا عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تم اپنے وقت کے منکرات کو دور نہیں کر پا سکتے, کمزور ہو گئے ہو, ہمت نہیں ہے, تو کم سے کم اتنا کرو, تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھ کر دنیا میں پھیلے ہوئے منکرات کا تصور کرو اور پوری روحانی توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ان منکرات کو مٹا دیجئے, ہمارے بس میں نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو روحانی طور پر اللہ اس عمل کے ذریعے اس عمل کے کرنے والے کے اندر کی روحانی قوت بنا دے گا ایسی کہ وہ بندہ جدھر سے گزر جائے گا ادھر سے بڑے بڑے منکرات والے منکر چھوڑ دیں گے اور کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ اس شخص کی ہدایت کا سبب کون گمنام بندہ بنا. اس لیے کہ قوت فکر ایک باطنی طاقت پیدا کرتی ہے, ایک غم اور ہم کی کیفیت. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, یہ اسی کی طرف تو اشارہ ہے کہ قلبی قوت سے اس منکر کو مٹانے کی کوشش کرو. ہم لوگ بھی اس کا مطلب بھی کچھ اور سمجھتے ہیں. اس حدیث میں تغییر کا لفظ ہے, من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, فینہ عنہ نہیں ہے. غور فرمائیے, قرآن میں لفظ تغییر نہیں بولا گیا, قرآن میں لفظ نہی عن المنکر بولا گیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ بدل دیا. آپ نے کیا لفظ بولا؟ فَلْيُغَيِّرْهُ. اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ایک کام یہ بھی تھا کہ آپ اپنے قول اور عمل سے قرآن کی تشریح فرمائیں, تو آپ نے نہی عن المنکر کے لفظ کو بدل کر تغییر کا لفظ بولا تاکہ لوگ سمجھیں کہ نہی سے مراد تغییر ہے, صرف ٹوک کر چلا جانا نہیں ہے, صرف ایک تقریر کر دینا نہیں ہے, صرف ایک مضمون لکھ دینا نہیں ہے, اتنی کوشش کرنی ہے کہ وہ منکر بدل جائے. عملی قوت لگا کر, پوری جد و جہد کر کے, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, زبان قلم سے اس کو بدلنے کی کوشش کرنا, اور آخر میں قلبی قوت سے. یہ قلب سے تغییر کیسے ہوگی بھائی؟ آپ غور کریں, کراہیت تو ہو سکتی ہے, تغییر کیسے ہوگی؟ ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے, ہم سرسری طور پر حدیثوں سے اور آیتوں سے گزرتے ہیں. اس حدیث میں اشارہ ہے کہ نہیں گھبراؤ مت, تم نہیں کچھ کر سکتے, بستر پڑے ہو, معذور ہو, بول نہیں سکتے, لکھ نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, تب بھی تم اپنی قلب کی قوت کو استعمال کر کے تم منکرات کو بدل سکتے ہو. تم اپنے دل کی طاقت کو پہچانو, تم اپنی روح کی طاقت کو پہچانو. اس روح میں جب اللہ کی معرفت اور محبت اتر جاتی ہے جب رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولا کی کیفیت دل کی ہو جاتی ہے تو دل میں یہ طاقت اللہ عطا کر دیتے ہیں کہ آپ کے قلب نے کسی چیز کو بھرپور طاقت کے ساتھ سوچا اور آپ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں, لیکن قلب کو دیکھ کر اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے اس چیز کو اپنی مدد سے بدل دیا اور آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا کہ میرے اس بندے نے اپنی قلبی قوت اس پر لگائی تھی. حضرت شیخ عبد القادر عبد الوہاب شہرانی یہاں تک لکھا ہے کہ بالید اور باللسان یہ تو ہے ہی, جو بالقلب سے, قلب سے اگر کسی منکر کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اللہ تعالی مقام قطبیت عطا فرمائے. وہ چونکہ علماء ہیں اس لیے ہمت کر کے کہتا ہوں کہ تاتاری قوم جو جنہوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ تاریخ میں شاید اتنا ظلم تفصیلات کے ساتھ کسی اور قوم نے نہیں کیا, لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا. ہماری کتب خانے اور لائبریریاں جو ہمارے عظیم علماء اور ائمہ نے تیار کی تھی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں, ان پوری کتابوں کو جلا دیا اور وہ دریا دجلہ و فرات کا پانی کا رنگ بدل گیا, کہیں کتابوں کی راکھ سے کالا ہو گیا, کہیں شہیدوں کے خون سے لال ہو گیا. اور اگر آپ میں سے کسی کو تاریخ کی کتاب کے کبھی پڑھنے کا شوق ہوا ہو, حالانکہ میں مسافر ہوں زیادہ خطرہ نہیں لے مول لینا چاہیے, مجھے خیریت سے واپس بھی جانا ہے, لیکن آپ کا موڈ دیکھ کر ہمت کر رہا ہوں کہ شریف لوگ بیٹھے ہیں تو بچ جاؤں گا. علماء سے کم کتابوں کا مطالعہ کرنے والے لوگ مجھے نہیں ملتے. وہ تو جمعہ کا خطبہ نہ دینا پڑے تو خطبات کی کتابیں بھی ہم نہ پڑھیں, کیونکہ ہم کو تھوڑا فتویٰ معلوم ہے کہ علم کی چوری جائز ہے, تو ہم کتابیں پڑھ پڑھ کے بیان کر دیتے ہیں, عوام کو مروب کر دیتے ہیں, مطالعہ نہیں کرتے. اللہ جانے یہ کیا ہوا ہے, یہ تبدیلی کب سے آئی ہے کہ علماء مطالعہ نہیں کرتے؟ علماء سے زیادہ پڑھا لکھا دنیا میں کسی کو نہیں ہونا چاہیے, ورنہ وہ شخص اپنے کو عالم نہ کہے, مہربانی کر دے. تاتاری قوم اسلام کیسے لے آئی؟ اتنی ظالم قوم, اسلام کی اتنی بڑی دشمن قوم. ابن اثیر, دو عظیم مورخ گزرے ہیں, ایک ابن کثیر ایک ابن الاثیر. ابن الاثیر نے وہ زمانہ پایا جب تاتاریوں کا ظلم شباب پر تھا, تو وہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, کاش میں نے اپنی آنکھوں سے خون کے دریا بہتے ہوئے نہ دیکھے ہوتے. ایسی قوم اسلام میں آ گئی, پوری قوم اسلام لے آئی, اور پھر اگلے 700-800 سال تک اسی تاتاری قوم نے اسلام کی حفاظت کی, اسلام کی خدمت کی. انہی تاتاریوں میں بڑے بڑے فاتحین پیدا ہوئے, انہی تاتاریوں میں بڑے بڑے علماء اور فقہاء اور محدثین پیدا ہوئے, مشائخ اور اہل قلب پیدا ہوئے انہی تاتاریوں. لیکن ایک تاریخ کا ایک ایسا سوال ہے جس کا آج تک کوئی جواب تلاش نہیں کر سکا, کس نے اس قوم کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا؟ وہ دعوت کون سی تھی, وہ محنت کون سی تھی, وہ تحریک کون سی تھی, وہ شخصیتیں کون سی تھیں, وہ کون داعی حضرات تھے, آج تک پتہ نہیں ہے. بڑے سے بڑا مورخ وہ سراغ نہیں لگا سکا. ایک آدھ شیخ کا نام آتا ہے شیخ جمال الدین کا بس, اور وہ بھی یہ نہیں کہ ایک بندے پر اثر انداز ہو گئے تھے, وہ پوری قوم پلٹ گئی. یہ کیا ہوا؟ وہاں پر بعض علماء نے, ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ قلبی قوت استعمال کرنے والے اللہ والوں کی قلبی و روحانی توجہ کے نتیجے میں قوم بدل گئی. اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں یہ طاقت دے رکھی, مگر ہم اپنی طاقت کو پہچانتے ہی نہیں. ہمارے دلوں میں کیا طاقت ہے, دل کیا شے ہے, دل کتنا بڑا پاور سینٹر ہے. یہ دل اگر اللہ کے ذکر و محبت سے معمور ہو جائے, اگر اس دل میں تقوی آ جائے, اگر اس دل میں اخلاص آ جائے, اگر اس دل میں ایمان و احتساب آ جائے, اگر اس دل میں خشیت اور انابت اور اللہ کا خوف آ جائے, کیا نہیں کر سکتا یہ دل جو سیاسی تحریکیں نہیں کر سکتی, جو بڑے بڑے لیڈر نہیں کر سکتے, وہ ایک گمنام انسان کا دل کر سکتا ہے. اسی نتیجے پہ پہنچے ہمارے بعض بہت بڑے علماء کہ اس زمانے میں کچھ اہل اللہ تھے, کچھ اہل دل تھے, جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ تاتاریوں سے لڑا نہیں جا سکتا, مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, تو وہ بس اپنی پوری قلبی قوت کے ساتھ اس طرح متوجہ تھے کہ بار الہ آپ دلوں کو بدل سکتے ہیں, ان کو شرک کفر اور ظلم کے منکرات سے نجات دے دیجئے, اور ان کو توحید اور ایمان کی دولت دے دیجئے. یہ قلبی قوت تھی جو اس قلبی قوت کے ذریعے عجیب و غریب رزلٹ آئے اور دکھا دیا اللہ نے کہ فمن لم یستطع فبقلبہ, کہنے والے محمد رسول اللہ نے غلط نہیں کہا تھا. قلب کے ذریعے تبدیلی لائی جا سکتی, تغییر کیا جا سکتا, چینج کیا جا سکتا. لیکن بھائی ہم لوگ اپنی زندگی میں بالکل مشغول ہو گئے, اپنا بس مسائل, اپنے پرسنل ایشوز, بس ہم اپنی فضیلت تو لوگوں کو بتاتے ہیں, العلماء ورثة الانبیاء, انما یخشى اللہ من عباده العلماء. یہ آیت اور یہ حدیث فضیلت بیان کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری ذمہ داری بیان کرنے کہ تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو نبیوں کی ہوا کرتی تھی, اور اسی لیے اللہ کی پناہ وہ حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ بیان ہی نہیں کر پاتے تھے, جب ان سے گزارش کرتے تھے ان کے شاگرد تو وہ چیخ مار کے رونے لگتے تھے, پھر کچھ دیر کے بعد کسی طرح شروع کرتے تھے روایت اور چند جملے یا چند الفاظ سنا کر بے ہوش ہو جاتے تھے, ایک حدیث نہیں سنا پاتے تھے, گھنٹوں لگ جاتے تھے. جس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے علماء ہوں گے, علماء. زنا کرنے والے پہلے نہیں ڈالے جائیں گے, شراب پینے والے پہلے نہیں ڈالے جائیں گے, عزتیں لوٹنے والے پہلے نہیں ڈالے جائیں گے. علماء جو نصیحتیں کرتے تھے, عوام کو خطاب کرتے تھے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو ڈالا جائے. کیوں آخر کیوں؟ ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری اور پھر اس کے بعد جہنم، وہ بھی سب سے پہلے. اس لیے کہ جب اللہ ان سے یہ بات سنے گا کہ ہم نے تو، آپ نے ہم کو زندگی دی، ہم نے تو پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گزار دی، ہم نے کون سا اور کچھ دنیا کمائی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سچ کہتے ہو کہ تم نے پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول میں گزاری، اتنی بات سچ کہتے ہو. مگر یہ جو تم نے اگلا جملہ کہا، اے رب جو کچھ کیا میں نے وہ آپ کی رضا پانے کے لیے کیا، یہ جھوٹ ہے. یہ تمہارا جواب تھا، تمہاری سیلری ملتی تھی، تم کو دنیا میں بہت داد ملتی تھی، مسافر کرتے تھے لوگ، دعا کی درخواست کرتے تھے، تمہاری جوتیاں سیدھی ہوتی تھیں، تم کو شہرت ملتی تھی، اس کے لیے کیا. اور یہ جو اس کے لیے کیا وہ سب تم کو مل چکا. اب یہاں میرے پاس تمہارے لیے شدید ترین عذاب کے سوا کچھ نہیں. خذوہ فغلوہ. اللہ اکبر. اس قلبی طاقت کے پیدا ہونے کے لیے قلبی تڑپ ضروری ہے، درد دل ضروری ہے، حساس دل ضروری ہے. پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کو محسوس کرنا، اس کی وجہ سے تڑپنا، بلکنا، رونا، گڑگڑانا، بے بسی کا اعتراف کرنا، الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. ایک بار بھی ہم نے کبھی اللہ سے شاید نہ کہا، کیونکہ احساس غالباً نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ کی بندیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، عزتیں لوٹ کر ان کا گلا گھونٹ کے مارا جا رہا ہے، ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. کہاں پہنچ گیا انسان؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہماری کوئی کنسرن ہی نہیں ہے، ہم سے مطلب ہی نہیں. ہو رہا ہوں کسی کے ساتھ؟ کیا محمد الرسول اللہ کا دل معاذ اللہ ایسا تھا؟ میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کے واسطے کچھ کیجئے، اپنے دل کو بے حسی سے نکالیے. دل میں درد ہونا چاہیے. ایک ایسا احساس کہ گھی مہنگا ہو گیا یا شہد مہنگا ہو گیا مارکیٹ میں، تو سیدنا عمر نے گھی یا شہد کھانا چھوڑ دیا. یہ کیا چیز ہے؟ آپ غور تو کریں نا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے حساس سینسیٹیو دل کہ میرے پورے علاقے کا دور دور تک کوئی غریب آدمی جو چیز نہیں کھا پائے گا میں نہیں کھاؤں گا، یہ کیا چیز؟ یہ ہے اسلام. لیکن ہم تو اس اسلام پر بات بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی جس طرح کی گزار رہے ہیں وہ ہم کو اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کی بات کریں. کوئی بھی سننے والا ہمارا گریبان پکڑ لے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مہنگی ترین چیزیں آپ کے دسترخوان پر ہوتی ہیں، آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. کیا آپ یہ سوچتے ہوں کہ غریب جو چیز نہیں کھا پائے گا وہ میں نہیں کھاؤں گا؟ اسلام ان اداؤں سے پھیلا تھا، اسلام بیانات سے بالکل نہیں پھیلا. آپ علماء ہیں، آپ پوری تاریخ و سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر مجھے بتائیے صحابہ کی تقریریں کہاں ہیں، کہاں ہیں صحابہ کے بیانات؟ آج ایک چھوٹا سا عالم ہوتا ہے اس کے بیانات کی والیومز چھپ جاتی ہیں. اور کہاں ہیں دعوتی بیانات صحابہ کے؟ کہاں ہیں؟ پڑھے ہیں آپ نے کہیں؟ میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں پہلے ہی مان چکا. اگر کسی نے پڑھے ہو تو بتا دیجئے پلیز, کریکٹ اس. یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام دعوت سے پھیلا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں ہیں صحابہ کے دعوتی بیانات؟ خلفائے راشدین کے خطبات کے علاوہ اور ان کے مقرر کیے ہوئے عمرہ کے علاوہ ایک بھی تقریر صحابہ کی نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ بیانات کے ذریعے اسلام پھیلا. زندگی کے ذریعے اسلام پھیلا, اخلاق کے ذریعے اسلام پھیلا. ایک نئی مخلوق دنیا کی قوموں نے دیکھی, نئے نوجوان, نئے تاجر, نئے قسم کی عورتیں, نئے قسم کے بوڑھے اور بزرگ, بالکل عجیب کیریکٹر ان کا, اس کو دیکھ کر اسلام پھیلا. عام لوگوں کو دعوت دینے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دعوت دی جاتی تھی رولنگ کلاس کو, جو رولرز ہوتے تھے. اور جہاں عوام کے ساتھ انٹریکشن ہوا, جہاں لوگوں نے دیکھا, وہ بالکل ہے ان کی, ان کے اوپر ایسا اثر پڑتا تھا کہ بھئی یہ کیا, یہ کون سی زندگی ہے؟ اتنا غریبوں کا خیال, دوسری قوم کے مزدوروں کا اتنا خیال. ساری دنیا کے جو ڈپرائیو کلاس ہے, وہی تو سب سے پہلے اسلام میں آتا تھا. ہم واقعی, ہمیں ماننا چاہیے حضرات, ہم اسلام کے تھوڑے سے حصے کو سمجھ چکے ہیں, بولتے ہیں, کچھ عمل کرتے ہیں, بڑے حصے کو ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے, ہم نہیں عمل کر رہے. دنیا کی اور سی بہت سی قوموں کے مقابلے میں بہت سے پہلوؤں سے آج بھی ہمارا حال بہتر ہے, یہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن اپنے کو ان کے کمپیئر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یا اپنے کو صحابہ سے کمپیئر کرنا؟ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ ان قوموں سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ وی آر مچ بیٹر دین دیم. کیا یہ کمپیئر کرنے کا طریقہ صحیح ہے؟ ہمیں کمپیئر ان سے کرنا چاہیے؟ ہمیں علماء ربانیین سے اپنے کو کمپیئر کرنا چاہیے. سیدنا عبداللہ ابن مبارک ایک بڑے قافلے کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک جگہ پر کہیں پر قیام تھا, ان کے ساتھ میں کچھ پرندے بھی تھے جو لے جائے جا رہے تھے, اللہ جانے کیوں. ایک پرندہ مر گیا. امیر قافلہ سیدنا عبداللہ بن مبارک کو اطلاع دی گئی کہ پرندہ, ایک پرندہ مر گیا. فرمایا ٹھیک ہے, اس کو لے جا کے جس جگہ پر شہر کا کچرا اکٹھا ہوتا ہے اس علاقے کا, وہاں ڈال دو, کیونکہ یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے, کہیں بھی ڈال دو. تو ایک صاحب لے گئے اور ایک جگہ پر ڈال دیا. ابھی وہ وہاں سے کھسکے بھی نہیں تھے کہ اسی جگہ پر سڑک کے کنارے کوئی گھر تھا, اس کا دروازہ کھلا, एक लड़की बाहर आई जिसने शायद खिड़की से कहीं से देख लिया था, वो आई और उस मुर्दार परिंदे को उठाकर घर में ले गई। तो ये जो साहब थे अब्दुल्लाह मुबारक के शागिर्द मुरीद, उसने कहा बेटी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, मुर्दार है। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ मुर्दार है, लेकिन मैं और मेरे भाई 3 दिन से फाके से हैं, भूखे हैं, एक लुकमा हमारे पेट में नहीं पहुंचा, और हमने ये जानते हैं हम कि ऐसी हालत में मुर्दार खाना जायज है, तो मैं इसको ले जा रही हूँ जल्दी से, मैं और मेरा भाई खाएंगे इसको पका कर। वो साहब आए और आकर हजरत शेख अब्दुल्लाह मुबारक को बताया कि शेख ये अजीब वाकया पेश है। अल्लाह, शेख ने कहा सब लोग रुक जाओ, जो जमात के खजांची था जिसके पास पैसे थे, पूछा भाई तुम्हारे पास कितनी रकम जमा है, का 20,000 दीनार अभी पूरे सफर के लिए सब साथियों के खर्चे के लिए जाने और आने के लिए मौजूद हैं। तो फरमाया 100 या 190 कितने दीनार वो बच निकाल लो उसमें से, और बाकी सब उसी लड़की को जाकर दे कराओ, हम हज करने नहीं जाएंगे, हम पर हमको हज का सवाब कम मिलेगा, इस लड़की को की खिदमत का सवाब ज्यादा मिलेगा, हमें मगफिरत ही तो चाहिए, हमें अल्लाह की रिजा ही तो चाहिए, कोई काबे और मदीने का नजारा करना मकसूद नहीं है, इसको दे दो, इस वक्त हमारे लिए हज जायज नहीं है, वापस चलो। अब आप बताइए ये वाला इस्लाम हमको मालूम है, हमारी तो सालाना पिकनिक होती है उम्रे के जरिए, ये क्या ये कौन सा इस्लाम है, हमने जिम्मेदारी नहीं समझी, गरीबों की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, उनको गुर्बत की सतह से निकालना, ये नहीं कि हम साल में सिर्फ ज़कात दें और वो हमेशा ज़कात लेते रहें, ये इस्लाम नहीं है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म जारी किया था पूरी मुस्लिम ममलकत में, इज़ा अतैतुम फ़अग़नू, इब्ने क़ुदामा ने इस हुक्म को नकल करके तशरीह करते हुए लिखा है, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के इस हुक्म का मतलब ये था कि ज़कात देने वालों इतनी ज़कात एक बंदे को दिया करो कि वह खुद आइंदा साल ज़कात देने वाला बन जाए। ज़कात इसलिए नहीं होती कि हमेशा ज़कात खाता रहे, वो ज़कात इसलिए होती है कि हमेशा के लिए वो गुर्बत से निकल जाए। ज़कात पॉवर्टी एलिमिनेशन का एक सिस्टम है, गुर्बत को दूर करो, गुर्बत की सतह से लोगों को ऊपर उठाओ। कहाँ है ये ज़कात? इस्लाम को जिस तरह हम समझ रहे हैं इस जमाने के मुसलमान, मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं उसमें बहुत गलतियां हैं, और उन गलतियों को दूर करने की जिम्मेदारी अपने कौल से भी और अपने अमल से भी मेरी और आपकी है, जिनको उलमा कहा जाता है। जब हम ही गलत करेंगे तो गलतियों को दुरुस्त कौन करेगा? सुनी सुनाई बातें, स्टीरियो टाइप के हमारे बयानात, जरूरत किस चीज की है, हम अपने बयान किस पर करते हैं, क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां मुसलमान मालदार हैं और वहां के लोकल गैर मुस्लिम ज्यादातर गरीब हैं। उन मुल्कों के नाम क्या हैं वो आप जानते हैं। कितना बेहतरीन मौका है ان ملکوں کے مسلمانوں کے پاس کہ وہ حقیقی اسلام کو چہرہ دکھا کر کروڑوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں وہ لوگ, لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں قریب سے دیکھ کر اسلام لے آئے. اس لیے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ اسلام کی اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو بیہیویئر بنا ہوا ہے, ہماری جو اپروچز ہیں, ان میں بہت اصلاح کی ضرورت. اور علماء کو تو مزاج شریعت پر ہونا چاہیے. عوام اگر حدود شریعت کے اندر آ جائیں تب بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں میں فرق واضح ہے نا. مزاج شریعت تو زہد استغنا سکھاتا ہے, مزاج شریعت تو کچھ اور ہے. حدود شریعت فرض نمازوں پر اکتفا ٹھیک ہے, مزاج شریعت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, مزاج شریعت ہے قیام اللیل, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, بکاء باللیل بسام بالنہار, یہ مزاج شریعت ہے. مزاج شریعت اگر علماء بھی حدود شریعت ہی پر آ گئے تو عوام حدود شریعت پر کبھی نہیں آئیں گے. عوام حدود شریعت پر تب آئیں گے جب ان کے علاقے کے علماء مزاج شریعت پر. جن اکابر کا ہم نام لیتے ہیں اور وہ واقعی اس لائق ہیں کہ ان کو آئیڈیل بنایا جائے, چاہے وہ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نونتوی ہوں, چاہے وہ محدث زمان بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت گنگوہی ہوں, میرے ایک استاد تھے عراق کے, جب میں اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھتا تھا تو ان سے گفتگو کے درمیان میں نے حضرت گنگوہی کا تذکرہ کرتے ہوئے اتنے ہی کہہ دیا کہ وہ یقول شیخ الگنگوہی, تو وہ عراقی استاد جن کا نام تھا ڈاکٹر فتحی علیان, انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا تأدب یا ولد لا تقل ہکذا, قل وقال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام الحجہ رشید احمد الگنگوہی. وہ کہا کرتے تھے فقہ السنہ میں اس صدی کا سب سے بڑا عالم تھا. ان کی زندگی کتنی سادہ تھی, یہ مزاج شریعت پر تھے. انہوں نے ذمہ داری سمجھی کہ انگریزوں کی حکومت میں انصاف نہیں ہو رہا اور انصاف دلانا ہماری ذمہ داری ہے, تو باوجود کمزوری کے انصاف دلانے کی جدوجہد میں میدان میں کود پڑے. جتنے ہمارے یہ اکابر جن کا ہم نے نام لیا لیتے ہیں ہم لوگ, یہ وہی ہیں جو اللہ کی توفیق سے مزاج شریعت پر تھے. اور مزاج شریعت آتی ہے صحبت سے. جب تک انسان کسی کی تربیت میں مدتیں نہیں گزارتا, ڈانٹ نہیں کھاتا, قدم قدم پر ٹوکا نہیں جاتا, کتابیں پڑھ کر کوئی مزاج شریعت پر نہیں آ سکتا. وہ مزاج شریعت والے کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کے ساتھ میں رہنا پڑتا ہے, اس کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں, شدید قلبی محبت کے ساتھ اس سے کی خدمت کرنی پڑتی ہے, اور اللہ سے بھیک مانگنی پڑتی ہے, تب جا کر کچھ کچھ مزاج شریعت کی ہوا لگنے شروع ہوتی ہے. بس میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. کوئی بات میں نے خلاف ادب کی ہو تو بہت معافی چاہتا ہوں. اپنے لیے بھی دعا کا طالب ہوں اللہ آپ سب کو ہم کو مزاج شریعت پر کی طلب نصیب فرمائے. ایک تلاش، ایک جستجو، ایک بے چینی، ایک قلبی اضطراب، ڈھونڈنا کہاں جاؤں میں، کس کے پاس جاؤں، کس کے جوتیوں سیدھی کروں. مزاج شریعت تب آتا ہے جب شریعت طلب ہوتی ہے. مزاج شریعت اتنا قیمتی نعمت ہے، اسے طلب کے بغیر اللہ کبھی نہیں دیا کرتا. شدید طلب، امام غزالی کو کیسی طلب آئی تھی، اللہ اکبر، پوری دنیا کے سب سے بڑے امام تھے وہ. خلیفہ وقت ان سے ملنے کی اجازت مانگتا تھا، وہ اجازت نہیں دیتے. اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جو کچھ ہے وہ زبان پر ہے، میرا دل تو خالی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے، کسی کو بتایا نہیں، نکل گئے کہ اللہ مجھے کوئی ایسے بندے تک پہنچا دیجئے جس کے قدموں میں رہ کر میرا دل زندہ ہو سکے. پھر لمبی کہانی ہے، کتنے عرصے تک امام غزالی نے تلاش کیا، کہاں کہاں گئے، کیسا تڑپے، بلکے اور روئے، تب جا کر اللہ نے ان کو اپنے خاص بندے تک پہنچایا. اس کے بعد امام غزالی کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب آیا. ایسے ہی بہت بہت لمبی تاریخ. امام احمد ابن حنبل ایک ایسے شخص سے بیعت ہوئے اور ان کو اپنا شیخ مانا جو عالم نہیں تھے، جو کچھ دنوں پہلے تک شرابی تھے، اور ان کی زندگی میں انقلاب آیا. ایک لمبا قصہ ہے. اور وہ اس مقام معرفت تک پہنچے کہ امام احمد بن حنبل نے ان کو اپنا شیخ تسلیم کیا. ہمارے یہ تمام اکابرین یہ مزاج شریعت پر آنے سے پہلے مطمئن نہیں ہوتے تھے، چاہے جتنے بڑے امام بن جائیں. ہم لوگوں میں یہ بڑی کمی ہو گئی ہے کہ مزاج شریعت کی تلاش، مزاج شریعت سکھانے والے کسی معلم و مربی کی تلاش، اپنی کمیوں کا اعتراف. اور اس کی وجہ سے پھر اس کے بعد جو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ختم ہو گیا. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ہم سے کیا مطلب، ہم سے، ہمیں کوئی کنسرن نہیں، یہ تو پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے، ہم سے کیا مطلب. یہ ایک عجیب طرح کے احساسات ہمارے اندر آئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم کچھ فکر مند ہو جائیں، کچھ سنجیدگی سے متوجہ ہوں، اپنی کمزوریوں کو دور کریں، اور اپنی ترقی کی فکر ہم پر سوار ہو جائے. جیسے جیسے ہماری ترقی ہوگی، ہماری باتوں میں اثر بھی ہوگا. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالی ہم کو ہدایت کا سبب بنا دے. جزاکم اللہ تعالی وبارک فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سے دعا کرنا. سبحان اللہ بحمده، سبحانک اللہم وبحمد، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، بہت شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ، ہم نے مدرسوں میں پڑھا، عالم کہلائے، امام بنے، خطیب بنے، قاضی اور مفتی بنے، نہیں بنے تو مومن نہیں بن پائے. اللہ، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اسلام کی حقیقت نصیب فرما، احسان کا مقام عطا فرما، احسان کی حقیقت نصیب فرما، عبادت کی لذت نصیب فرما، دعا اور مناجات کا ذوق نصیب فرما، مکارم اخلاق سے ہم کو آراستہ فرما. اے رب کریم، علوم و نبوت سے تعلق رکھنے والے آپ کے یہ پیارے بندے یہاں جمع ہیں، ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، ایک بار دیکھ لیجیے. اللہ، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ، ہماری کمیوں کو دور کرنے کی ہم کو فکر عطا فرما، ہماری مدد فرما، دستگیری فرما. اے اللہ، بڑے بڑے معافی ظاہری بھی اور باطنی بھی، ابھی تک ہم کو ان سے چھٹکارا نہیں ملا. عافیت کے ساتھ ہر طرح کے گناہ سے ہماری جان چھڑا دیجیے، ہمیں تقوی نصیب فرما، اخلاص و للہیت نصیب فرما، کثرت سجود کی سعادت نصیب فرما، دعا مانگنے کا ذوق نصیب فرما، تنہائیوں میں اپنا ذکر اپنی یاد نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، صحت اور عافیت نصیب فرما، بابرکت روزی نصیب فرما، بابرکت مکان نصیب فرما، بابرکت ساتھی نصیب فرما. اے رب کریم، اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی آپ کے فضل کی ضرورت ہے، آخرت میں بھی آپ کی رحمت کی ضرورت ہے. اللہ، ہمیں اپنا فضل بھی عطا فرما، اپنی رحمت بھی عطا فرما. خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم معاف فرما دی، معاف فرما دی. اللہ، معاف فرما دی. اللہ، معاف فرما دی. آج معاف کر دی، آج مان جائیں، آج مان جائیں. اللہ، مان جائیے. اللہ، اللہ مان جائیے. اللہ، اللہ مان جائیے. اللہ، اللہ ہمارے اندر عافیت کے ساتھ تبدیلی اللہ برپا کر دیجیے. اللہ، اپنی قدرت استعمال کر دیجیے. ہماری سچی توبہ کا بھی انتظار نہ کیجیے. اللہ، ہماری توبہ کا تو کیا بھروسہ، صبح توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی. اللہ، استقامت نصیب فرما. ہمارے گھروں کی مستورات، ہماری فیملیز، ہمارے بچے، اللہ، بڑے خطرناک معاشرے میں پل رہے ہیں، ماحول بہت خراب ہے، عریانیت ہے، بے حیائی ہے. اے رب کریم، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ، یہ وہ ملک ہے جہاں سب سے پہلے صحابہ کرام کے قدم پڑے تھے، جہاں آپ کے محبوب کی صاحبزادی آئی تھیں، آپ کے محبوب کے داماد سیدنا عثمان آئے تھے. اے رب کریم، وہ بر اعظم ہے یہ. اے اللہ، اس نسبت سے، اپنے کرم سے، اس پورے بر اعظم کو ہدایت کا مرکز بنا، مدارس، مساجد، تبلیغی محنتیں، اے اللہ، سب کو قبول فرما، آپس میں الفت نصیب فرما، آپس میں جوڑ نصیب فرما، اختلاف و انتشار کی لعنت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.